الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام دوستو، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ جمعۃ المبارک مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہوتا ہے، جس میں مسلمان اجتماعی طور پر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اجتماع حقیقت میں سیاسی اجتماع ہوتا ہے، جس کا بنیادی مقصد حالات حاضرہ کا جائزہ لینا ہوتا ہے، اپنے مسائل ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، مسائل کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جتنے خطبات جمعہ ہیں خلفائے راشدین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آج ہم جو پڑھتے ہیں، خاص طور پر جمعے کے خطبے میں ہم جو آخر میں آیت پڑھتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ بڑی جامع آیت ہے جس میں چھ اصول بیان کیے گئے ہیں غلبہ دین کے۔ دین غالب ہوگا تو مسائل حل ہوں گے، دین غالب ہوگا تو اجتماع ترقی کرے گا، دین غالب ہوگا تو عقل و شعور بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو سب سے بڑی طاقت اور قوت رکھی ہے وہ اس کی عقل و شعور کی۔ بڑے سے بڑا مسئلہ عقل و شعور کی طاقت سے حل کیا جاتا ہے۔ پہاڑ بھی سر کیے جا سکتے ہیں اگر انسان میں ان کو سر کرنے کی صلاحیت عقلی طور پر موجود ہو۔ عقل و شعور کی طاقت مسلمہ ہے، یہ ایٹم بم سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام سب سے پہلے عقل و شعور ہی پیدا کرتے ہیں اپنے ماننے والوں. جس قوم میں عذاب آتا ہے اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی عقل اور شعور مارا جاتا ہے. وہ غلط راستے پر چلتے ہوئے بھی اپنے آپ کو صحیح راستے پر سمجھتا ہے. وہ تباہی کے راستے پر چلتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ترقی کے راستے پر سمجھتا ہے. یہ عقل مفلوج ہے، جامد ہے، اور اس سے اگلا درجہ ایسی عقلوں کا خرابی کی طرف بڑھنا ہے. عقل تو وہ جوہر ہے جس نے ترقی دینی ہے. آپ اس کا رخ نیکی کی طرف کر کے ترقی حاصل کرنا چاہیں تو اس کے راستے بھی عقل و شعور سے کھل جاتے ہیں. اگر آپ اس کو منفی طرف لے کر جائیں، ظلم کی طرف، خیانت کی طرف، بددیانتی کی طرف، دوسری قوموں کو تباہی کی طرف، تو وہ بھی راستے اس پر کھل جاتے ہیں. یہ ایک ایسا جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو انسان ترقی کی معراج پر پہنچ جاتا ہے، اور اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو انسان ذلت کے گڑھے میں گر جاتا ہے. مسائل کے حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل و شعور میں یہ صلاحیت اور استعداد رکھی کہ وہ مسائل اجتماعی ہوں، انفرادی ہوں، دنیا کے ہوں، آخرت کے ہوں، زراعت سے تعلق رکھتے ہوں، تجارت سے تعلق رکھتے ہوں، صنعت و حرفت سے تعلق رکھتے ہوں، سیاست سے تعلق رکھتے ہوں، اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہوں، معاملات سے ہوں، غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس میں ہم اپنی عقل و شعور سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس میں شر ہو. ہر چیز جو اس نے پیدا کی وہ خیر ہی خیر ہے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے، شر تو ہم بناتے ہیں اس کو. آپ کہیں گے سانپ میں بڑا شر ہے. نہیں، شر نہیں ہے، اس کا زہر تو ہماری بیماریوں کا علاج ہے. اس کو صحیح استعمال کرنے سے تو ہماری کھیتی باڑی کو ترقی ملتی ہے. استعمال چاہیے، اور وہ عقل و شعور سے ہوتا ہے. چھری ہے، آپ کہیں جی اس کا تو اندر شر ہے، یہ گلا کاٹ دیتی، تو بے عقلی سے تو واقعی کاٹے گی جب انسان خنجر بغل میں دبا کے پھرتا ہے دوسروں کو قتل کرنے کے لیے، اور جب انسان اسی سے اپنی فائدے کی چیزیں کاٹتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو خوراک بھی اسی سے کٹتی ہے اور صحیح استعمال ہوتی ہے. گویا کسی بھی قوم کی ترقی اس کی عقل و شعور سے. اسی لیے قرآن حکیم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ عقل و شعور اعتدال سے پیدا ہوتی، سختی سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی بالکل نرمی سے ہوتی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی جماعت بنایا، ایسا اجتماع بنایا، ایسی امت بنایا جو اعتدال پر ہے. کیونکہ جو دین ہمیں ملا یہ دین انسانیت کا دین ہے، اور انسانوں میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہر خاندان کے لوگ ہیں، ہر جغرافیے خطے کے لوگ ہیں، ہر مزاج کے لوگ ہیں۔ انسانی سوسائٹی میں تنوع ہے، کوئی غصے والا ہے، کوئی نرمی والا ہے، کسی کے مذہب میں بڑی شدت ہے، کسی کے مذہب میں بہت ہی نرمی۔ یہودیوں کے مذہب میں سخت قوانین ہوں گے تو نصارہ کے مذہب میں نرم ہوں گے۔ جس دین نے سب قوموں کو تربیت دینی ہے، ساتھ لے کر چلنا ہے، اگر اس دین میں شدت پیدا ہو جائے، اعتدال نکل جائے، تو وہ دین پوری دنیا کے لیے قابل قبول نہیں بن سکتا۔ دین چلتا ہے دیندار جماعت سے، اور دیندار جماعت وہ ہے جو دین کا صحیح فہم رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، اپنے آپ کو دین کے تابع بنا لیتی، سرکشی سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، نافرمانی سے بچاتی ہے۔ کسی بھی چیز میں شدت سے بچاتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی بھی چیز میں شدت پیدا ہو جائے مذہب کے حوالے سے، تو یہ تحریف کی طرف کھینچتا ہے۔ یہودیوں نے اپنے مذہب میں تحریف کیوں کی کہ شدت پیدا ہو گئی؟ نصارہ نے اپنے مذاہب کی کتابوں کو کیوں خراب کیا، کیوں تحریفات کی، ان کی کیوں تعلیمات کو مسخ کیا؟ غلو پیدا ہو گئی۔ غلو اور شدت تو نیکی میں پیدا ہو، وہاں بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ نصارہ کے اندر غلو پیدا ہوا روحانی ترقی میں، تو انہوں نے سوچا کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، رکوع سے نہیں اٹھتے، سجدے میں ہیں تو سجدے میں جان نکل گئی، سجدے سے نہیں اٹھتے۔ رہبانیت پیدا کی۔ اب بظاہر تو یہ بڑی روحانیت کی بات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں تو رہبانیت نہیں۔ جب اس میں شدت پیدا ہوگی تو جو اجتماعی مسائل ہیں جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، جس سے ایک خاندانی نظام بنتا ہے، جس سے ایک قبائلی نظام بنتا ہے، جس سے ایک قومی نظام بنتا ہے، جس سے ایک بین الاقوامی نظام بنتا ہے، جو راہب بن کر ان تمام سسٹموں سے الگ ہو جائے، اس کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک شخص جنگل میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی، اپنے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے۔ اب جو شادی کر کر خاندانی نظام بنتا، اولاد کی تربیت کرتا، بیوی کے حقوق ادا کرتا، عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرتا، اور اس کے ذریعے سے جو اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہونی تھی، اس سے محروم ہو گیا۔ ایک شخص یہ سوچتا ہے، یہ بھی رہبانیت کی قسم ہے، کہ میں نے اپنے خاندان کو ترقی دینی ہے، اپنے ہی بیوی بچوں پر توجہ دینی ہے۔ یہ توجہ بھی اپنی جگہ درست ہے، اگر یہ رکاوٹ نہ بنے اس کی قومی ترقی میں، اس کے خاندان اور قبائل کی ترقی میں، اور انسانیت کی ترقی میں۔ اگر صرف خاندان میں بند ہے اور انسانیت کی ترقی سے آنکھیں بند کر لیں تو جو قومی مسائل تھے اور اس سے جو اس کو عقل و شعور حاصل ہونی تھی اور اس سے جو اس کی صلاحیتیں اور استعداد بڑھنی تھی، اپنے آپ کو محدود کر کے، محدود دائرے میں بند کر کے، اس وسعت سے اپنے آپ کو روک لیا، جس میں یہ تنگ نظریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ پھر قرآن حکیم کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ہی اس کی تشریح کرتا ہے، احادیث مبارکہ کی بھی اپنی مرضی کے مطابق تشریح کرتا ہے، فقہی علوم بھی پڑھتا ہے تو کسی خاص گروہ اور فرقے کی عینک لگا کر پڑھتا ہے، اس میں وہ صلاحیت ختم ہو گئی جس سے وہ فقہی علوم کو، قرآن حکیم کے علوم کو، احادیث مبارکہ کے علوم کو انسانیت کی ترقی کے لیے پڑھتا اور اس میں کمال حاصل کرتا، اس میں اہلیت پیدا کرتا اور رہنمائی کی صلاحیت پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل و شعور کو جہاں خاندان کی ترقی کے لیے ایک بہترین مبارک ذریعہ بنایا ہے، عقل و شعور کو قومی ترقی کے لیے بھی بہترین ذریعہ بنایا ہے۔ قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں؟ خاندان کی ترقی کے لیے کون سی عقل و دانش کی ضرورت ہے؟ اپنے قبائل کی ترقی کے لیے کون سی عقل و دانش کی ضرورت ہے کہ قبائل کے اختلافات ختم ہوں، جھگڑے ختم ہوں، فساد ختم ہوں اور قبائل ایک نقطے پر آ جائیں؟ وہ نقطہ کیا ہے اور اس میں کتنی طاقت اور قوت ہے؟ اگر یہ اپنی عقل و شعور کو خاندان تک لے کر جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے۔ ایک خطے میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں تو مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا نقطہ کون سا ہے، کس کو اجاگر کرنا ہے؟ ایک ملک میں، ایک قوم میں مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تہذیب و کلچر رکھتے ہیں، وہ عقل وہ شعور جو ان تمام اختلافات کے باوجود ہر زبان کے لوگوں کو ترقی دے، ہر لباس کے لوگوں کو ترقی دے، ہر تہذیب اور ثقافت کے لوگوں کو ترقی دے، وہ عقل و شعور اگر پیدا ہو جائے تو لسانی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، تہذیبوں کی جنگ ختم ہوتی ہے۔ بین الاقوامی شعور میں قومیں ہیں اور قوموں کے مختلف مزاج ہیں، مختلف مفادات ہیں، مختلف مسائل ہیں۔ کسی قوم کے پاس تیل زیادہ ہوگا، کسی قوم کے پاس معدنیات زیادہ ہوں گی، کسی قوم میں زراعت زیادہ اچھی ہوگی، کسی قوم میں تجارت کے مواقع زیادہ اچھے ہوں گے۔ عقل و شعور اس چیز کا نام ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اقوام کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا نقطہ کون سا ہے، ان کے اختلافات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک ہی نقطہ ہے جو قرآن حکیم یہاں دے رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں، قرآن حکیم کہہ رہا ہے، ہم نے تمہیں ایک ایسی امت، ایک ایسی جماعت بنایا ہے جس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال کے نقطے پر اپنے آپ کو اکٹھا کرو اور اس کے ذریعے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں میں وہ کامن چیزیں تلاش کرو جس سے تمام مذاہب کے اندر ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، جو ان کے اپنی انفرادیتیں ہیں اس کو مت چھڑو، مختلف خاندان قبائل کے اندر جو اکٹھی چیز ہے اس کو استعمال کرو، اس کو اجاگر کرو. اگر خاندان قریش میں بہادری ہے تو کیسے استعمال کرنی ہے، اس جرأت کو کیسے استعمال کرنا ہے. اگر خاندان قریش میں پوری دنیا کی قیادت کی اہلیت ہے تو وہ قیادت کی اہلیت کیسے اجاگر کرنی ہے، کیا ان میں خامی پیدا ہوئی کہ جس سے یہ پوری دنیا کی قیادت کرنے کی اہلیت سے پیچھے ہٹ گئے، گر گئے، کیا خامی تھی؟ اہلیت تو تھی، اہلیت کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ شدت پسندی میں، عصبیت میں، خاندانی انانیت میں، جہالت میں. جہالت تو ہزاروں برائیوں کو لے کر آتی ہے. جہالت کی بنیاد پر نہ مذہب بچتا ہے، نہ قومیں بچتی ہیں، نہ خاندان بچتے ہیں، نہ انسانیت بچتی ہے. جہالت تو بڑی خطرناک چیز ہے. تو اس خاندان قریش میں کیا چیز پیدا کرنی ہے کہ یہ اپنی جہالت سے نکل جائیں، اپنی تنگ نظری سے نکل جائیں؟ کون سی خوبی ہے، اس کو اجاگر کیسے کرنا ہے؟ تو اگر بہادری جرأت ہے تو کیا شراب پینے کے لیے استعمال کرنی ہے، جوا کھیلنے کے لیے کرنی ہے، غلاموں پر ظلم کرنے کے لیے کرنی ہے، کسی خواتین پر ظلم کرنے کے لیے کرنی؟ یہ بہادری ہمت کسی کا پیسہ مارنے کے لیے کرنی ہے، یتیموں غریبوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرنی؟ جب تربیت نہیں ہے، جہالت ہے، تو یہی خاندان دنیا میں فتنہ و فساد کا شاہکار ہے. اور یہی جب زیر تربیت آتے ہیں، انہی میں سے یہی سردار ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں، عثمان غنی سردار ہیں، علی المرتضیٰ سردار ہیں، حضرت طلحہ سردار ہیں، حضرت زبیر سارے سردار ہیں. باصلاحیت ہے. اب ان کی صلاحیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت آ کر قرآن حکیم کی تعلیم سے شدت سے ہٹ کر اعتدال پر آ گئی. اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے رحماء بینہم. یہ اپنی ساری جہالت کی عادتیں چھوڑ چکے ہیں. یہ اس وقت میں قرآن حکیم کی تعلیم میں اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں. یہ عاشق پیغمبر ہیں، اور عاشق اطاعت کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے. اور جس کے اندر اطاعت نہ ہو وہ کبھی اپنی تربیت نہیں کرا سکتا. ایک شخص نے پیر پکڑ لیا، پیر صاحب کی بات کوئی نہیں مانتا تو کیسے تربیت ہوگی؟ ایک شخص نے ایک استاذ بنا لیا، استاذ کی بات نہیں مانتا تو علم کیسے آئے گا؟ اور عشق کا مقام تو بڑا اونچا ہے. حضرات صحابہ اکرام عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ایک ایک بات پر اپنی جان دینے کے لیے تیار نظر آتے. خاندان رکاوٹ بنے تو پرواہ نہیں ہے، قوم رکاوٹ بنے پرواہ نہیں ہے، قبیلہ رکاوٹ بنے تو پرواہ نہیں ہے، بین الاقوامی کوئی کیسر و کسرا رکاوٹ بنے تو پرواہ نہیں ہے. تربیت لے لی، جہالت مٹا لی، خاندان کے لوگ جہالت پہ ہیں، یہ تعلیم پہ ہیں، ان کی تربیت تعلیم پر ہوئی۔ میں نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے اسی امیین میں ہوئی، انہی خاندانوں میں ہوئی جو ان پڑھ تھے، اس وقت جہالت میں تھے، ان کی ہم نے تربیت کی ہے۔ یہ قرآن حکیم پڑھ کر اپنے اندر اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین صلاحیت اور استعداد کے ذریعے سے قرب حاصل کرتے ہیں۔ ان کی تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں، یہ عاشق بن کر پڑھتے ہیں، اور عاشق بن کے پڑھے تو قرآن حکیم کے علوم کا انکشاف ہوتا ہے، اس کا رنگ اس پر غالب آتا ہے، یہ صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ تلاوت کا صحیح رنگ غالب آ جائے تو تلاوت جو لذت دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، ایسی اور کوئی چیز نہیں دیتی۔ کسی کو گانے بجانے سے لذت آئے تو وہاں لگ جاتا ہے، کسی کو قوالی کرنے سے لذت آئے تو وہاں لگ جاتا ہے، کسی کو نعت خوانی سے میں لذت آئے تو سارا کچھ وہیں لٹا دیتا ہے۔ اعلیٰ لذت کون سی ہے جو قرآن حکیم کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن حکیم پڑھنا سکھایا، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم صاحب جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے تو انتہائی خوش الحانی سے کرتے تھے، وجہ تاری ہو جاتا تھا۔ جب تقوی و طہارت بھی ہو، عقل و شعور بھی ہو، تزکیہ ہو، علم بھی اعلیٰ درجے کا ہو، پھر تلاوت بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ نہ تقوی و طہارت ہو، نہ حکمت ہو، نہ علم ہو اور قاری بن جائے تو پھر یہ متکبر بنتا ہے، پھر یہ گلے سے نیچے نہیں اتارتا، یہاں یہ مست ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو صلاحیتیں تلاوت کے نتائج اس کے قلب کے اندر پیدا ہونے تھے وہ نہیں آئے، وہ گلے میں اٹک گئے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کی سخت مذمت بھی آتی۔ اب یہ جماعت جو عاشق ہے، تلاوت کرتی ہے تو عاشقانہ انداز ہے، اللہ کا عشق ہے، اللہ کی عبادت کا عشق ہے، اللہ کے دین کے غالب کرنے کا عشق ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تعلیمات کے غالب کرنے کا عشق ہے، اور پیغمبر کی ذات پر عاشق بن کر وہ قربانی دینا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم اس کو بیان کر رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں، تزکیے کے ذریعے سے اپنے بیماریوں کو نکالتے ہیں، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، تکبر کی بیماری، لالچ کی بیماری کو نکالتے ہیں، بڑا خطرناک بیماری ہے۔ شیطان میں تکبر تھا تو عبادت بھی کرتا تھا لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، متکبر کی عبادت کہاں قبول ہوتی ہے چاہے کتنی کر لے، اور متکبر وہی ہے جب اس کے پاس عہدہ آتا ہے، اس کے پاس مال آتا ہے، اس کے پاس علم آتا ہے، کوئی چودراہٹ آتی ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہے یا یہ شیطان بن گیا، کیا بن گیا، عہدے کے گھمنڈ میں دوسرے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پہ ٹیکس لگاتا ہے، عہدے کے گھمنڈ میں لوگوں کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو مختلف ہیلے بہانوں سے ہتھیا لیتا ہے، اپنے عہدے کے گھمنڈ میں اپنی قوم کی تباہی اور بربادی کے فیصلے کرتا ہے، اقتدار کی حوث اندھا بنا دیتی ہے، یہ بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ متکبر اقتدار قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ملک کا اقتدار متکبر ہے۔ یہ متکبرین جن کا تزکیہ نہیں ہوا، جن کے اندر عقل و شعور دین کا نہیں آیا، نہ دین کا رنگ آیا، نہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سچا رنگ آیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ ہے، تو آج اقتدار تباہ کر رہا ہے تو مسلمانوں کا۔ مسلمان کی حکومت، یاد رکھو، مقصود نہیں ہے، دین کی حکومت مقصود۔ ہم نے اس مسلمان کو آگ لگانی جو دین کو فنا کرتا ہو، سود لاتا ہو، قرضے چڑھاتا ہو، ٹیکس لگاتا ہو، مہنگائی مسلط کرتا ہو، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے قوموں کو غلام بنا کر ان کو ترقی سے محروم کرتا ہو، اس کی عقل مار دے، شعور مار دے، ایسا اقتدار انسانیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے صحابہ، آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہی متکبرانہ حکومت چلاتے تھے۔ حضرت عمر کا دور جاہلیت دیکھ لیں، کس طریقے کار سے انسانوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن جب کلمہ پڑھتے ہیں، تزکیہ ہوتا ہے، انسان بنتے ہیں، اعتدال پہ آتے ہیں اور مستقبل کی لمبی سوچ پیدا کرتے ہیں، سچے عاشق بنتے ہیں، یقیناً اس کے ذریعے سے ان کے اندر انقلاب جب آتا ہے، انقلاب آ گیا۔ اسی کو کہا جو لوگ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا اصلاح کریں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اگر ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے، حسد، بغض، تکبر، لالچ، حرص، طمع نہیں نکالتے، بزدلی نہیں نکالتے، مفاد پرستی، خود غرضی نہیں نکالتے، تو کیسا انقلاب، کیسی تبدیلی۔ صحابہ کرام میں یہی چیز پیدا ہوئی۔ تو عاشق جب بنتا ہے تو عشق کی آگ تکبر کو جلا دیتی ہے، عشق کی آگ حسد اور بغض کو جلا دیتی ہے۔ عشق و محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جائے تو شیطانی کاموں کی طرف توجہ کو جلا دیتی ہے، یہ تو آگ ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا آگ کا وہ ہے جو اس کے اندر وہ چیزیں روشن کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے انسان میں اعلیٰ کمالات پیدا ہوتے، اور ایک وہ پہلو ہے کہ ان چیزوں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو کمالات کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں، حسد، بغض، تکبر، لالچ۔ صحابہ اکرام میں یہی چیز پیدا ہوئی، زندگی میں انقلاب آ گیا، بدل گئے۔ کہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے ہیں تو ہوش بھی نہیں رہتا تھا، اونٹنیوں کو ذبح کر دیتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن کہاں وہ وقت آتا ہے جب صحیح تربیت ہو جاتی ہے تو ترقی کے اعلیٰ مقام پر سید الشہداء بن جاتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کی جہاں تزکیہ کرتے ہیں، تعلیم کتاب دیتے ہیں، جہالت مٹاتے ہیں، عقل و شعور کی تعلیم دیتے ہیں، قوانین کیسے بنائے جاتے ہیں جو ساری قوموں کو ترقی دیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، ایشیا کا ہو، ہر ملک کے قوم کو سامنے رکھ کر، اس کی عادات کو، اس کے رسم و رواج کو سامنے رکھ کر ایسے قوانین دینا جو اس قوم کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے کر جائیں، یہ اہلیت تعلیم سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر تعلیم اور علم کے زیور سے آراستہ نہیں، جہالت ہے، بے شک وہ کتنا ہی راگ الاپ لے کہ میں دین غالب کروں گا، وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ دین غالب کرنے کے لیے دور کے تقاضے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دور کا تقاضا کیا ہے۔ آج دین مغلوب ہے تو غالب کیسے کرنا ہے، کیا وقت کا تقاضا ہے؟ اگر غلبہ دشمن کا ہو، غلبہ غلامی کے نظام کا ہو، غلبہ سودی نظام کا ہو، غلبہ شیطانوں کی نمائندہ جماعتوں کا ہو، غلبہ دشمن کے ایجنٹوں کا ہو، تو تم اس کا غلبہ توڑے بغیر نیک اور صالح کیسے بن جاؤ گے؟ اس کا غلبہ توڑے بغیر اپنے اجتماعی اور انفرادی مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہو؟ اس کا غلبہ توڑے بغیر قانون انصاف کی حکمرانی کیسے قائم کر سکتے ہو؟ غلبہ ہی دوسرے کا ہے۔ ایسے نیک تو نظام کو چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان عن الف عابد، ایک فقیہ سمجھدار جو آزادی اور حریت کی جد و جہد کرتا ہے، جو انقلاب کی جد و جہد کرتا ہے، جو معاشرے میں عدل و انصاف کو غالب کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، جو دور کے تقاضے کو سمجھتا ہے، فقیہ ہے، جسے فقہی علوم کے اصول قاعدے ضابطوں پر عبور ہے، جو قانون سازی کر سکتا ہے، وہ فقیہ ہوتا ہے۔ جو دشمن کو ناکام بنانے کے راستے اور حکمت عملی جانتا ہے، فقیہ ہے۔ یہ اس شیطان پر جو شیطان کے نظام میں اپنے آپ کو بچ بچاؤ کے راستے سے چلاتا ہے، ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری، اشد علی الشیطان عن الف عابد، ہزار لوگوں سے زیادہ بھاری۔ کیوں چیز بیان کی ہے؟ کہ یہ سمجھا دیا جائے کہ نظام ظلم میں نیک بننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنی کوئی سوچ عقل کے مطابق نیکی کا تصور قائم کیا تو وہ ایک الگ بات ہے، دینی تصور نیکی کا کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی جب دین مغلوب ہو تو دین کو غالب کرنے کی ہوتی ہے۔ مغلوب کے ہوتے ہوئے نہ اس کا دین چلتا ہے، نہ اس کی عبادات کی تاثیر آتی ہے، نہ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، نہ اس کی عدالت ٹھیک ہوتی ہے۔ دعاؤں سے نہیں، صلاحیتوں سے ہوتی ہے۔ تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ قرآن حکیم ہمارے لیے، ہماری ترقی کے لیے دیتا ہے، ہمیں اس کا علم شعور آنا چاہیے، وہ چیز ہمیں آنی چاہیے۔ صحابہ کو یہ چیز آئی، اور یاد رکھو، صرف علم کی نیت سے پڑھنا اور چیز ہے، اور علم کو غالب کرنے کی نیت سے پڑھنا اور چیز ہے۔ صلاحیتیں علم کو غالب کرنے کی نیت سے ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ محض عالم اور علامہ بن جانا کسی بھی مضمون میں، کسی بھی فن میں کوئی نتائج نہیں دے گا جب تک اس کے اندر وہ جذبہ موجود نہیں ہے کہ میرا یہ علم جو درست ہے انسانی سوسائٹی کے کام آنا چاہیے۔ فائدہ دے گا. تو تعلیم کتاب کیا تھی؟ معاشرے کے مسائل حل کیسے کرنے ہیں، غربت کیسے مٹانی ہے، ٹیکسز کے نظام کے ذریعے سے تم نے کیسے انسانی سوسائٹی کو ظلم کے ٹیکسوں سے بچا کر وہ ٹیکسز کا نظام جس سے قومیں اجتماعی طور پر ترقی کریں، وہ اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کیسے آئے گا؟ یہ شعور ہے، یہ اعتدال کا راستہ ہے. جب کسی بھی جماعت کے اندر قرآن حکیم کی تعلیم سے جماعت تیار ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کے علوم کی حامل بنتی ہے، اور اسی سے پھر نظام تشکیل پاتا ہے، اسی سے دنیا ترقی کرتی ہے. صحابہ کرام نے نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلیم کتاب کی طاقت سے سیکھا ہے، اور جب معاشرے میں اس کو غالب کیا، اس نے درجہ بدرجہ جب ترقی کی، تو علوم کے بھی سمندر انسانی سوسائٹی میں ظاہر ہو رہے تھے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، آئمہ اکرام، فلاسفر، کون سا شعبہ ایسا تھا کہ جو اس نظام نے انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے پیدا نہیں کیا؟ یہ تعلیم کا زیور تھا، صلاحیت تھی، استعداد تھی، اور عشق کی ایک آگ تھی جو سوسائٹی کے اندر اپنے پروگرام کو غالب کرنے کی جدوجہد اس میں پیدا کرتی. عشق کی آگ خطرات کو نکال دیتی ہے ذہن سے، عشق کی آگ بڑی سپر طاقتوں کے رعب کو نکال دیتی ہے. عقل و شعور ہو اور عشق کی آگ موجود ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس جماعت کو ناکام نہیں بنا سکتی. نہ عشق ہے، نہ عقل و شعور ہے، صرف جہالت ہے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت مسائل حل کرنے کے لیے ایسی جماعتوں کو رہنما بنا کر کامیاب نہیں ہو سکتی، کیسے ہو سکتی؟ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بھی سکھائی، دانش مر لو. اس لیے صاحب حکمت، صاحب دانش وہ ہوتا ہے جو ہر قوم کے دانشور کا احترام کرتا ہے، ہر قوم کے، ہر مذہب کے لوگوں کے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے. اس کی اپنی عقل و دانش قرآن حکیم سے لی ہوئی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر قوم کے عقل و دانش والے کو اپنے ساتھ ملا لے. اس کی عقل و دانش غالب رہے گی دوسروں کی عقل و دانش پر، اس لیے کہ اس کے پاس جو جوہر ہے قرآن حکیم کی تعلیم کا، اور احادیث مبارکہ کا، اور فقہی علوم کا، اور تاریخی تجربات کا، اور اعلیٰ درجے کی صحبت کا، وہ دوسرے قوموں کے دانشوروں کے پاس نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ دانشوروں سے لڑتی ہے؟ نہیں. ہر قوم کے حضور نے فرمایا سردار کی عزت کرو، اس ایک سردار کی عزت سے قوم کے دلوں میں سچی جماعت کی عظمت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، شدت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر بجائے اس کے کہ دوسری قوم کے عقل مند طبقے کو اپنے ساتھ ملائیں، اپنی ہی قوم کے عقل مند طبقے کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. یہی ناکامی کا راستہ ہوتا ہے. امت وسط وہ ہے جس کے اندر تمام مذاہب کو، تمام خاندانوں کو، تمام اقوام کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا ہو، اس بنیاد پر کہ اس نے اس کے سیاسی مسائل حل کرنے ہیں، معاشی مسائل حل کرنے ہیں، قانونی مسائل حل کرنے ہیں، اس کی تہذیب و ثقافت کے مسائل حل کرنے ہیں، اس کی زبان کے مسائل حل کرنے ہیں، اس کے فتنہ و فساد کے مسائل حل کر کے اس کو فتنہ و فساد سے بچانا ہے. یہ امت، یہ اعتدال سے پیدا ہوگا. اگر کہیں شدت پیدا ہو گئی تو پھر کبھی اس پر اس کے راستے نہیں کھل سکتے. آج ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت سے یہ سبق ملنا چاہیے. یہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اس کے سب سے بڑے شاہکار امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں.
آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا اپنے اس بہت بڑے فیلسوف، بہت بڑے عالم ربانی، امامت کے درجے کے، جو قوموں کی رہنمائی کے لیے اصول، قاعدے، ضابطے دے کر اچھی قانون سازی کی اہلیت پیدا کرتے ہیں، جو قوم ان کی قدر کرے گی، جو جماعت ان کی قدر کرے گی، وہ یقیناً انسانی سوسائٹی کو زوال سے نکال سکتی. جس کے پاس اپنا سب کچھ ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتا، اور جس کے پاس اپنا برتن خالی ہوتا ہے اس پر ہر شخص حاوی ہو کر اپنا غلام بنا کر اس سے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہی شعور دیتا ہے، یہی عقل دیتا ہے. قرآن حکیم یہ سکھاتا ہے، احادیث مبارکہ یہ سکھاتی ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت یہ سکھاتی ہے، تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ اجتماعی مسائل عقل و شعور والی جماعت حل کیا کرتی ہے، بے عقلی والی، جذباتی یا غلامی کی ذہنیت رکھنے والی جماعت کبھی انسانیت کے اجتماعی مسائل کو حل نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی پورا فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.